آیت 87، اس کا ٹاپک لکھیے گا، خواہش نفس پر چلنا دین سے روک لیتا ہے. سب سے بڑا بت جس نے اللہ سے رشتہ کاٹا ہوا لوگوں کا وہ نفس ہے. افرائیت من اتخذ الہہ، اسی کا ذکر ہے آیت 87 میں. ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا. لیکن اللہ سے رشتہ کٹ جاتا ہے اس بندے کا جو حق کی طرف بلانے والے پہ ظلم و ستم شروع کر دے. یہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف والے ہیں. نہیں نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا. ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے. اللہ کی رحمت سے دوری دل کے اوپر ایک غلاف بنتی ہے. اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے انکار کرنے والوں پر. اور آیت 90، بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے. تو اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے کفر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل جس بندے پر چاہا نازل فرما دیا، اس کے باعث چلو غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان قافلوں کے لیے رسوا کو نذاب ہے. آیت 90 کا یہ جملہ آپ کے میری شیٹ کا وہ لفظ ہے، حسد من عندی انفسہم. ایک سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس پارے میں سے وہ نقطہ ڈھونڈیے جس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، تو وہ حسد ہے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ ابلیس نے آدم سے حسد کیا، جنت سے نکالا گیا. بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا تو منصب امامت سے اتارے گئے. آج دیکھیے کہ ہمارے اپنے گھروں میں جھگڑے پڑے ہوتے ہیں صرف اس حسد کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 90، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل جس بندے پہ چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث چلو غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو حسد سے خود کو بچانا ہے. یہ ہمارے اس پارے کا وہ نقطہ ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی میں ڈھونڈنا ہے. خود سے پوچھیے، مجھے کس کس سے حسد محسوس ہوتا ہے؟ خاندان کے لوگوں سے، ساتھ رہنے والوں سے، دینداروں سے؟ اعوذ باللہ، پڑھیے. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ کئی لوگ صرف حسد کی وجہ سے اپنی کی کرائی ساری نیکیوں کی کھیتی کو جلا دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے. ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ آیت 91، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں. اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں، اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے، پھر تم نے اگلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا. تم ہو ہی ظالم. جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو، دوبارہ آ رہا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور سنو، دونوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اس کو نوٹ کیجئے. اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے اس بندے کا جو کہتا ہے سنوں گا تو صحیح مانوں گا نہیں. سمینا و اسینا کہنا. اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی تھی بس سبب ان کے کفر کے. تو کیا پتہ چلا عمل کا نقطہ؟ دلوں میں چھپی ہوئی محبتیں بعض دفعہ اللہ کی نافرمانیوں پہ مائل کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے قابو پانے والا بنا دے. 93 سے 95، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں بڑا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو. ٹاپک لکھیے گا، کتنا برا ہے ایمان جو تم کو حکم دیتا ہے. آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اگلی بات نوٹ کر لیجئے، بعض دفعہ انسان اس طرح کی خواہشات کرتا ہے جو پوری نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے لوگوں کا پول کھول دیا کہ ان کے محبت کے دعوے بالکل جھوٹے ہیں, بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کی حرص. اے نبی, آپ ان کو اس پر حریص پائیں گے. احرص الناس علی حیات, یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں. ان میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہزار سال کی عمر چاہتا ہے, گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. کیا پتہ چلا؟ لمبی عمر کی خواہش, لمبے لمبے سامان, 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ایسے لوگ بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. پھر 97 سے 98 اس کا ٹاپک لکھیے, اللہ والوں سے دشمنی. اللہ سے دشمنی ہے. اے نبی, آپ کہہ دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہو, جس نے آپ کے دل پر اللہ کا پیغام اتارا, جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے, تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو, ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے, بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا, ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے. یہاں سے سمجھیے گا. اگلی آیتوں کا ٹاپک لکھ لیجئے, اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈالنے کا نتیجہ جادو ٹونا. یہاں سے آگے جادو ٹونے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس پر ہمارے پاس ایک بہت اچھا لیکچر بھی ہے, ایک کتاب بھی ہے, دم ذریعہ علاج. اس میں جادو کا علاج بھی ہے, نظر بد کا بھی ہے, حسد کا بھی ہے. آپ ایپ سے بھی اس کو سن سکتے ہیں, ویب سائٹ سے بھی سنیں گے. اور اسی طرح ان آیتوں کی تفسیر سبیل الجنہ سے یا کسی بھی تفسیر کے سیٹ سے آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جادو کرنا کرانا کفر اور حرام کا درجہ ہے. تو اگلی آیتوں کا ٹاپک کیا ہے؟ جادو ٹونا. فرمایا آیت 102, اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا, بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے, اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جادو اتارا گیا. وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں, کفر نہ کرو. یعنی فرشتے ان کو نصیحت کرتے تھے کہ جادو مت سیکھو. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں, اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے. یعنی جادو کی بدترین قسم شوہر بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جدائی ڈال دینا. اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش یہ جانتے ہوتے تو آپ کا میرا عمل کیا ہو. کسی بھی قسم کا جادو ٹونا, چاہے آپ علاج کی نیت سے کر رہے ہیں, چاہے کسی کے اوپر کر رہے ہیں, یا آپ کو دائرہ اسلام سے نکال دے گا, تو لکھیے گا, اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے جادو کرنے کرانے والے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کر رکھے. اور بدترین ہے وہ چیز جس کے بدلے یہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش وہ جانتے ہوتے, اگر یہ لوگ صاحب ایمان اور متقی بن جاتے. دیکھیے, توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے, جادو کر کرا لیا, توبہ کرو, نیا کلمہ پڑھو. تو کیا کرتے؟ اللہ کی طرف سے بہترین ثواب ان کو ملتا اگر یہ جانتے ہوتے. اے ایمان والو, تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا مت کہا کرو, بلکہ انظر نہ کہا کرو, یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا پتہ چلا؟ با ادب با نصیب. ٹاپک لکھ لیجیے اس آیت کا. یہ با ادب با نصیب ہونے کی باتیں ہیں. جو لوگ عزت نہیں کرتے دوسرے کی, وہ کبھی بھی اس میں سے خیر نہیں پاتے. اگر یہ لوگ صاحب ایمان اور متقی بن جاتے, یہاں اس کو بھی نوٹ کیجئے, تقویٰ اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے, اور اللہ کے نبی کا مذاق تو اگلی چیز جس سے اللہ کے ساتھ رشتہ ٹوٹتا ہے, وہ توہین رسالت ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرے, آپ کی شان میں گستاخی کرے اللہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بچا کر رکھے. عمل کی بات کیا ہے کہ ایسے لفظ جس میں کسی کی اہانت ہو, کسی کی تنقیص ہو, یعنی اس کی انسلٹ ہو رہی ہو, وہ نہیں استعمال کرنے چاہیے. ادب اور احترام کے طور پر اچھے لفظ استعمال کیجئے. اپنے سے پوچھئے محاسبے کا نقطہ, کیا میں اچھے الفاظ کا چناؤ کرتی ہوں, کیا میں لفظوں کے استعمال میں محتاط ہوں کہ نہیں. پھر آیت 105 سے 106 اس میں لکھے گا حسد کے نتیجے. نہ تو اہل کتاب کے کافر اور مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو. ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں, اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے, اس کی ملکیت اللہ کے لیے ہے, اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا؟ سنو, ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. اگلا رویہ نوٹ کیجئے, بیجا سوالات کرنا. کسی دیندار سے ایسے سوال پوچھنا کہ وہ حکم بدل کر ہی بتانے پہ مجبور ہو جائے, یہ بھی عمل انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. پھر آیت 109-110, ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر, یہ ہے آیت حسد کا جو ٹکڑا جو آپ کے سامنے ہے. آپ نوٹ کریں کہ اس حصے میں حسد کا بہت زیادہ ذکر آ رہا ہے. تو یہی تھی وہ چیز جس نے بنی اسرائیل کو منصب امامت سے ہٹا کر مسلمانوں کو آگے کر دیا. تو فرمایا, ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کرو کیا؟ تم نمازیں قائم رکھو, رشتہ جڑے گا نمازوں کے ذریعے, اور زکوٰۃ دیتے رہو, اس سے بھی اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے. کوئی بات نہیں, صبر کرو, اللہ پہ راضی رہو. تم انسان ہو, تمہاری کوششیں کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. کیا کرو؟ جو یہاں تکلیف آئے گی سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. آگے آیت 111 سے 112, اس کا لکھ لیجئے, خود ساختہ جنت. کیسے؟ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی اور نہ جائے گا, یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں. ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو. سنو, جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے, یہ ہے رشتے کو گڑھا کرنے والی چیز. اللہ سے پکا رشتہ جڑے گا آپ کا اگر آپ کے اندر خلوص ہوگا. بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا, اس پر نہ تو کچھ خوف ہوگا, نہ غم اور نہ اداسی. اللہ میں خلوص دے دے, دعا کیجئے اللہ میں مخلص کر دے. یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں, اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں, حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں. اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے. لکھیے آیت کا ٹاپک, فرقہ واریت سے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. اور اللہ کو وہ بندہ بالکل اچھا نہیں لگتا, رشتہ بڑا کچا ہوتا ہے اس بندے کا اللہ سے جو فرقہ واریت کی بات کرے. انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا؟ آیت 114 سے 115, ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے بھی اس میں جانا چاہیے, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے, اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے. تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, نہیں بلکہ وہ پاک ہے. زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے, اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. نقطہ نوٹ کیجئے, اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے اس وقت جب اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دی جاتی ہیں. وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا, وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کن فیکون, ہو جا, بس وہ ہو جاتی ہے. تو آپ کا میرا عمل کیا ہے؟ اپنی کو دعا مانگی. اس وقت میں آپ سب کو ریلیکس کرنا چاہتی ہوں, بالکل ریلیکس ہوں, آنکھیں بند کریں. کوئی دھڑکا، کوئی غم، کوئی تکلیف جو اس وقت دل کو لگا ہوا ہے اس کو سوچیں. کوئی بیمار ہے تو اس کا سوچ لیجئے، کوئی جاب لیس ہے تو اس کا سوچیں، اور پھر اس طرح سے دعا کریں کہ اللہ تو تو صاحب کن فیکون ہے، میرا یہ کام کر دے. اور میں آپ سب کے لیے آمین کہتی ہوں کہ آپ نے جو دعا بھی مانگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کے ساتھ خیر والا کر کے قبول فرما لے. آیت 116-117 یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے نہیں بلکہ وہ پاک زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہی ہو جاتا ہے. اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا. اس کا ٹاپک لکھئے، چھوٹا منہ بڑی بات. بڑے بڑے تقاضے کرتے ہیں بعض لوگ اللہ سے، یا کیا کہتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اس طرح ایسی ہی باتیں ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے. ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں جہنم میں کیوں گیا. آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اللہ ہمیں اسی کا مکلف کر دے. اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم کے آ جانے کی ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددگار. جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. اب تیسری پکار. ابھی تک ہم نے دو دفعہ یا بنی اسرائیل اذکروا پڑھا، تو آیت 122-123 ٹاپک لکھ لیجئے، تیسری اور آخری پکار بنی اسرائیل کو. کیا؟ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی انہیں یاد کرو، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی. واتقوا یوما، آپ کے میرے لیے یہ آیت ہے. اب سارے تفکرات چھوڑیں، ایک ایسا نقطہ لے کر جائیں جو گھر جانے تک آپ کے ساتھ رہے، اور وہ ہے قیامت کے دن کا ڈر. واتقوا یوما لا تجزی نفس نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی. کیا بنے گا اس دن، سوچئے ذرا. اور اس کے بعد آیت 124 جو اس پارے کا کلائمیکس، ٹاپک کیا تھا؟ اللہ سے رشتہ، اس کی عملی مثال، شخصیت. اس پارے کی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رول ماڈل کے طور پہ، کہ اگر تم نے اللہ سے رشتے جوڑنے ہیں تو ابراہیم کو فالو کرو. کیسے؟ آزمائشوں میں الحمدللہ بولو. جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، دیکھیں چنے ہوئے لوگوں کا ذکر شروع ہوتا ہے ابتلا سے. ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا قرب دینے کے لیے آتی ہیں. ہم اور دور ہونے لگتے ہیں بعض اوقات دین سے دور ہو کر. اپنا محاسبہ کریں، ابراہیم کو اللہ نے آزمایا وہ تو پورے اترے، جب اللہ مجھے آزماتا ہے تو کیا میں پوری اترتی ہوں؟ دوبارہ سنیے اس آیت کو اس شعور کے ساتھ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں. اللہ اکبر، کتنا بے لاگ اللہ کا انصاف ہے. اب اللہ تعالیٰ ابراہیم سے اپنا کام لیتے ہیں. یہاں آپ سب والنٹیئرز کے لیے، انصار اللہ جو اس وقت دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کی کوششوں میں، یا باپ کے لیے خراج تحسین. اور وہ کیا کہ جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو اس سے اپنے گھر کے کام لیتا ہے، جیسے ابراہیم اور اسماعیل سے لیے. یہاں بس ایک نیت کیجئے، بچوں کو ساتھ لے کر چلیے، کل سے بیٹیوں کو ساتھ لائیے، جہاں سے بھی ہیں. مرد ہیں تو بیٹوں کو ساتھ لے کر مسجدوں میں جائیں، مائیں ہیں تو بیٹوں کو، ساسے ہیں تو بہوؤں کو. کیوں؟ کہ گھر والوں کو ساتھ لیے بغیر دین کے کام نہیں ہوتے. اس کی مثال سنیے آیت 125 میں، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. دین کی جگہوں کو پاک صاف رکھنا انبیاء کرام کا شیوا تھا، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت ابراہیم نے حج کے طریقے پوچھے، اللہ نے دے دیے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس روح کو لانا ہے جو کہ ان ساری عبادات کے اندر ہے. ابراہیم صلی اللہ نے اپنا گھر بنوا لیا. اب ابراہیم دعائیں مانگتے ہیں، پورا رکوع دعاؤں سے بھرا پڑا. 126 سے آگے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرح بے بس کر دوں گا. یہ پہنچنے کی بڑی بری جگہ ہے. اللہ ہمیں بھی ان دعاؤں کے اوپر آمین کہنے والا بنا دے. شعور سے آمین کہیے. 127-128، باپ اور بیٹا، اللہ کے گھر کے مستری اور مزدور. کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے اور جاننے والا ہے. آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، ہم اس گھر کو آباد کرنے والا کلام پڑھ رہے ہیں. اپنے لیے ہر بندہ اس وقت جو کچھ کر رہا ہے کہے ربنا تقبل منا. آپ کہیں گے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ نہ ہوتے تو آپ کے لیے کوئی کچھ کرتا؟ تو لہٰذا ہر نیکی کے بعد کہیے اے اللہ قبول کر، کیونکہ اصل چیز قابلیت نہیں قبولیت ہے. اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. آپ سب آمین کہیے ان دعاؤں پہ. اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما. تو توبہ قبول فرمانے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے. ربنا تقبل منا، سب پڑھیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سنتا بھی وہی ہے، جانتا بھی وہ ہے، حالات کو وہی جانتا ہے. تو کیا کریں؟ کثرت سے دعائیں مانگیے. ربنا، پڑھتے جائیے ساتھ ساتھ، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ٹاپک کیا بنا؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ میں کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دے. اور اب دعائیں مانگی جا رہی ہیں ایک آنے والے نبی کی. لکھ لیجئے اس کا ٹاپک، دعائے خلیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے کہا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. وہ ہے دعا آپ کے سامنے، آیت 129-130. اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے. یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. اور وہ دعا قبول ہوئی، اور بی بی آمنہ کے گھر میں ایک پھول کھلا جس کی روشنی، جس کی خوشبو نے پوری دنیا کو مہکا دیا. اور اب آپ کے میرے لیے ایک معیار کیا؟ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبت ہوگا جو محض بے وقوف ہو. ہم نے تو اسے دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوگا. تو اللہ سے رشتہ کٹ جاتا ہے اس شخص کا جو دین ابراہیمی سے دور ہو. عمل کی بات کیا ہے؟ کہ قرآن حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، حدیث کو ساتھ ملا کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنی ہے، اور انشاءاللہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس میں سے ہدایت بھی لینی ہے. پوچھیے اپنے آپ سے، کیا میں قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی مانتی ہوں، حکمتیں لیتی ہوں قرآن میں سے؟ اور آیت 131-132، جب کبھی بھی نے ان کے رب نے کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. دعا کیجئے اللہ یہ جملہ آپ ہمارے لیے بھی فرشتوں کے سامنے بولیں. اب فرشتوں، میری یہ وہ بندی ہے جو اس کو کہتا ہوں یہ کرتی ہوں، جب کہتا ہوں تب کرتی ہے. اور اللہ ہمیں ہر حکم پہ لبیک کہنے والا بنا دے. جب کبھی ان کے رب نے ان سے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی. اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا. قال اسلمت لرب العالمین، اس جملے کو یاد کیجئے گا، انشاءاللہ دل اللہ کے آگے جھک جائیں گے، ٹوٹل سرنڈر ہو جائیں، پورا سبمٹ کیجئے. پھر بستر مرگ پہ ایک باپ کی دعا، دیکھیے گا اس کو ذرا سا. یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو نہیں ٹوٹتے، ماں باپ کا رشتہ اولاد کے ساتھ. کیسا؟ یعقوب ساری زندگی اللہ کے بنے رہے، غم کیا تھا کہ پیچھے سے بچے کہیں بگڑ نہ جائیں. اور بڑے درد کے ساتھ ایک جملہ بولوں گی، آیت 133 پہ، آج ہمیں بھی اپنے بچوں سے یہ پوچھ لینا چاہیے اپنی زندگی میں، کیا کہ بچوں ہمارے بعد تمہارا دین کیا ہوگا؟ سنیے گا، کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے ابا اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. چلیے آپ اپنے اولاد سے رشتے میں پوچھئے، آج جا کے پوچھیں گے، جب موقع ملے مناسب موقع دے کر اپنی اولاد سے پوچھئے گا کہ تم میرے بعد کس دین پہ رہو گے. باقی رہ گئی بات نبیوں کی امت، تو فرمایا یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے، ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے. یعنی آپ اپنا فرض ادا کیجئے، اولادوں کی تربیت بھی کیجئے، نصیحت کیجئے، اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے ان میں کوئی بگڑ گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پوچھے گا. یہ کہتے یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے. یہ بھی اصل میں انہی لوگوں کو بنیاد بنا کر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تم نے بھی اپنی امیدیں بزرگوں سے تو نہیں لگا رکھی. عمل کیجئے، دوسروں پہ نظریں لگانے کی بجائے اللہ پہ نظریں لگائیں. اور پھر آیت 136، اے مسلمانوں تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف اتاری گئی اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. آگے لکھیے آیت 137-138، ایمان کا معیار صحابہ کو مان لو، کیسے؟ اور انبیاء کرام کو، اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں اور اگر منہ موڑیں تو بالکل وہ اختلاف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان قریب ان سے آپ کی کفایت کرے گا، یعنی آپ کو ان سے بچا لے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. کرو کیا؟ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں. یہ صبغت اللہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ واریت سے آزاد ہر رنگ اللہ کا، اخلاص کا رنگ، تقوی کا رنگ. یہ نہیں کہ ظاہری طور پر مسلمان دکھیں تو دل میں کھوٹ ہو، یا ظاہری طور پہ کچھ اور دکھے اور دل میں ایمان ہو. سب سے پہلے بندہ مسلم بنتا ہے، بہت چھوٹا سا ایمان ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عبادات کا خوگر ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایمان بڑا ہو رہا ہے، اور آخر میں پھر مخلص بن جاتا ہے. اللہ ایسا گروہ تیار کرنا چاہتا ہے جو ہر رنگ سے پاک ہو اللہ کے رنگ میں. کپڑے کو رنگنے کے عمل کو ذہن میں لے آئیے تو آپ کو مجھے مشکلات کی بھٹی سے کچھ عرصہ تو گزرنا پڑے گا، لیکن یہ رنگ آئے گا. یہ ہمارا اس آج کے پارے کا تدبر کا نقطہ ہے، یعنی آیت تدبر ہے. اس پہ انشاءاللہ کل تھوڑا سا غور کر کے اگلے پارے پہ جائیں گے. آخری آیتیں پارے کی 139 سے اینڈ تک، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی مخلص کر دے. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ؟ کیا پتہ چلا کہ بحثیں نہ کرو. بحث کرنے والوں کو آپ نے، میں نے ایک جملہ بولنا ہے جو آیت 139 میں سیکھ لیا، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. تو اپنا سوال کیجئے خود سے، کیا میں گھبرا کر غلط بات مان تو نہیں جاتی، یعنی پیئر پریشر میں تو نہیں آ جاتی؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نہ دے. اللہ کے پاس شہادت چھپانے والوں سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے، اور تم ان سے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے. یہ ہے اصل میں آخری بات، اپنی اپنی پڑی ہوگی قیامت کے دن، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جائے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جائے تو وہ گناہ سیاہ پھیل جاتا ہے اور پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے گناہ معاف کیے، توبہ کے پانی سے دل صاف ہو گیا۔ بخاری کی یہ روایت تھی جو اس کا خلاصہ آپ کو بتایا گیا۔ تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ سلام پھیرتے ہوئے کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم بھی اس پارے کے اینڈ پہ یہی کہتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، مجھے راہ دکھا، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ آپ کے میرے لیے تھوڑا سا ہوم ورک ہے، شروع میں ذکر کر دیا تھا، پورے پارے میں سے جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات ہیں اس کو پنک کلر سے ہائی لائٹ کریں۔ محبت کی علامت ہے نا، جو رنگ آپ کے پاس ہو وہ لے لیں، یہ تو ایک بات تھی صرف۔ اور اس پر 3 سیکنڈ غور کریں، اور اپنے تعلق باللہ کے درجوں کو چیک کیجئے۔ رشتے ٹوٹے دکھے، توبہ کیجئے، معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکیاں کیجئے، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ تو یہاں پہ یہ پارا پورا ہوا اللہ کی توفیق سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔